اجتہاد اور استنباط کی گنجائش رکھی گئی ہے، اس کے اندر حالات کے لحاظ سے علتوں کے بدلنے کی وجہ سے احکام میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے. پہلا حصہ بے شک کبھی نہیں بدل سکتا، قیامت آ جائے گی اور وہ بدل نہیں سکتا. اجتہاد کا دائرہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں نص قطعی موجود نہ ہو. یعنی جو بات کل ہو چکی ہے، یہ سب کہہ دیا نماز روزہ ایسی چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح خنزیر اور سود حرام ہے تو حرام رہے گا، اس کو کوئی مولوی قیامت تک اجتہاد سے جائز نہیں کر سکتا. قرآن کریم میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے اور یہ حرمت کا حکم وحی کا حکم ہے. اس جگہ پر عقل کو استعمال کرنا کہ صاحب یہ کیوں حرام ہے، یہ عقل کو غلط جگہ پر استعمال کرنا ہے. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم نے خنزیر اس لیے حرام کیا تھا کہ اس زمانے میں خنزیر بڑے گندے تھے اور غیر پسندیدہ ماحول میں پرورش پاتے تھے اور غلاظتیں کھاتے تھے. اب تو خنزیر کے لیے بڑے ہائی جینک فارم تیار کیے گئے ہیں اور بڑے صحت مندانہ طریقے سے پرورش ہوتی ہے، لہذا وہ حکم اب ختم ہونا چاہیے. یہ اس جگہ پر عقل کو استعمال کرنا ہے جہاں وہ کام کر دینے سے انکار کر دیتی، لہذا ایسی جگہ پہ عقل کو استعمال کرنا ہی جائز نہیں. جب وہ حکم دے تو حلال ہے، جب وہ روک دے تو حرام. اسی طرح کاروبار میں اور لین دین میں سود اور ربا، ربا اور سود کو جب قرآن نے حرام قرار دے دیا بس وہ حرام ہو گیا، عقل میں چاہے آئے یا نہ آئے. دیکھیے قرآن کریم میں مشرکین عرب کا قول نقل کیا ہے کہ ان نب البیع مثل الربا، کہ بیع یعنی خرید و فروخت بھی تو ربا کی طرح، سود کی طرح، سود جیسی چیز ہے. تجارت اور بیع و شرع سے بھی انسان نفع کماتا ہے اور ربا سے بھی نفع کماتا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کے جواب میں فرق بیان نہیں کیا، وجہ بیان نہیں کی، حاکمانہ ارشاد فرمایا وحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور وحرم الربا اور ربا اور سود کو حرام قرار دیا. بس اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا، ربا کو حرام قرار دیا. اب اگر آگے اس حکم میں تمہارے لیے چون و چنا کی اب گنجائش نہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا تو حلال ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کر دیا اس لیے وہ حرام ہے. اب اس کے اندر چون و چنا کرنا در حقیقت عقل کو غلط جگہ پر استعمال کرنا ہے، حالانکہ اس کی ساری چیزیں موجود ہیں. اس کی وجہ کہ مال سے مال جو ہے اس سے قومی ترقی نہیں ہوتی، اور چیزوں سے بیچنے سے کاروبار ہونے سے معیشت جو ہے وہ ترقی کرتی ہے اور پیسہ گردش میں رہتا ہے، اور سود میں پیسہ چند ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، جیسے آج دنیا میں بھی ہو رہا ہے، اور پاکستان والے بھی سود کھا کے قرضے لے کے پریشان ہیں. اگر یہی کاروبار کرتے تو پریشانی نہ ہوتی. تو اسی لیے سود کو حرام قرار دیا ہے. اب اس لیے ہے یا جس لیے بھی ہے، حرام حرام ہے. اگر یہ وجہ بھی ختم ہو جائے تو بھی اس کا کرنا جائز نہ ہوگا. ایک واقعہ مشہور ہے کہ ہمارا ایک ہندوستانی گویا ایک مرتبہ حج کرنے چلا گیا. حج کے بعد جب وہ مدینہ شریف جا رہا تھا، راستے میں منزلیں ہوتی تھیں، اس پر رات گزارنی ہوتی تھی. ایک منزل پر جب رات گزارنے کے لیے ٹھہرا تو وہاں ایک عرب گویا آ گیا. وہ بدو قسم کا عرب گویا تھا. اس نے بہت بندے انداز میں یعنی برے انداز میں سارنگی بجا کر گانا شروع کر دیا. آواز بڑی بھدی تھی، اس کو سارنگی طبلہ بجانا بھی صحیح نہیں آتا تھا. جب ہندوستانی گویے نے اس کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ آج یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے گانے بجانے کو کیوں حرام قرار دیا. اس لیے کہ آپ نے تو ان بدوؤں کا گانا سنا تھا جو بہت ہی بھدا قسم کا گاتے تھے، اگر آپ میرا گانا سن لیتے تو حرام قرار نہ دیتے. تو اس قسم کی فکر اور تھنکنگ جو ڈیولپ ہو رہی ہے جس کو اجتہاد کا نام دیا جا رہا ہے، یہ نصوص قطعیہ کے اندر اپنی خواہشات نفس کو استعمال کرنا ہے، غلط استعمال کرنا کہ ایسی چیزیں سن بتا کے ایسی چیزیں، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا ویسا نہیں تھا، جو حرام اس میں ساری وجوہات آج بھی موجود ہیں، اور جس میں اجتہاد کا راستہ ہے وہ اسی لیے چھوڑ دیا گیا، اس کو حرام قرار نہیں دیا گیا یا اس کا حکم فرضی نہیں کیا گیا کہ اس میں یہ چیزیں موجود رہیں، تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارے یہاں کے ایک معروف مفکر ہیں، مفکر اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ اپنی فیلڈ میں مفکر سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو یہ بات ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب ان مفکر صاحب نے اس آیت کی یہ تفسیر کی کہ چور سے مراد سرمایہ دار ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی صنعتیں قائم کر رکھی ہیں، اور ہاتھ سے مراد ان کی انڈسٹریاں ہیں، اور کاٹنے سے مراد ان کو نیشنلائزیشن کر دینا ہے۔ لہذا اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ سرمایہ داروں کی ساری انڈسٹریوں کو نیشنلائز کر لیا جائے، اور اس طریقے سے چوری کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ کتنی نفس کی اس میں چالے ہیں، جیسا سمجھتے ہیں ویسا قرآن کو ڈھالنا چاہتے، سیدھا سیدھا حکم ہے، جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو اس قسم کے اجتہادات کے بارے میں اقبال مرحوم نے کہا، ذی اجتہاد عالمہ نے کم نظر اقتدا با رفتگاں محفوظ تر، کہ ایسے کم نظر لوگوں کے اجتہاد سے پرانے لوگوں کی باتوں کی اقتدا کرنا زیادہ محفوظ راستہ ہے۔ لیکن آگے اردو کے شعر میں کہتے ہیں، لیکن یہی ڈر ہے کہ یہ آواز تجدید مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ۔ بہرحال آج کی اس نشست سے یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور شاید میں نے اپنے استحقاق اور اپنے وعدے سے بھی زیادہ وقت آپ حضرات کا لے لیا، لیکن بات یہ ہے کہ جب اسلامائزیشن آف لاز کا فلسفہ ذہن میں نہ ہو، اس وقت تک محض اسلامائزیشن آف لاز کے لفظ کے در و بست اور درست کر لینے سے بات نہیں بنتی۔ شعر کہتا ہے، خرد کا نام خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب اس کو اسلامائزیشن تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے مفہوم کے مطابق، جیسا یہ صاحب کر رہے ہیں، اور جیسا ہر چیز کو حلال کر دیا جائے تو اسلام، تو اس کا فرق کیا ہوا اس نظام میں، ان حالات میں، تو نام بدل دینے سے کام نہیں بدلتا۔ جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ چہرے بدل جاتے ہیں اور نظام وہی چل رہا ہوتا ہے، وہی فرسودہ نظام، ایک جاتا ہے دوسرے پہ الزام لگاتا ہے، وہ آ کے نئے قرضے لیتا ہے، پھر جاتا ہے دوسرا آتا ہے تو کہتا ہے پہلے والوں نے خزانہ خالی کر دیا، اب میں قوم کی خدمت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، پھر وہ جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ قوم کی کتنی خدمت ہو چکی ہے۔ تو اس لیے اسلامائزیشن کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تان کر، کسی معذرت خواہی کے بغیر، کسی سے مرعوب ہوئے بغیر، یہ بات کہہ سکیں کہ ہمارے نزدیک انسانیت کی فلاح کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صرف اسلامائزیشن ہے، صحیح اسلام کو نافذ کرنا، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اللہ تعالی ہم آپ کو اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرف کو ہمیں قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ صرف باتیں تو بہت لوگ کرتے ہیں، ہاں اسلام آنا چاہیے، آپ پوچھیں تو اکثر لوگ کہیں گے آنا چاہیے، لیکن جب ان کو یہ احکامات پتہ چلتے ہیں تو وہ خود بھی اس پہ عمل کر نہیں پاتے۔ اگر سب عمل کرنے لگیں تو یہ نعرے اور یہ وعدے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ خود بخود پاکستان میں اسلام آ جائے۔ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ جمہوری جو آج کل دور چل رہا ہے، یہ اسلامی طریقۂ حکومت، طرز حکومت نہیں ہے۔ بقول اقبال کے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا۔ گننے میں کیا ہوتا ہے، مفتی تقی صاحب اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جیسے قابل لوگ، اور چاہے نشئی ہو، غیر تعلیم یافتہ، بالکل جاہل اجل، دونوں کا ووٹ برابر ہے، گنا جاتا ہے۔ کیونکہ اور زیادہ کون لوگ ہوتے ہیں، سمجھا ہوں، اکثر ہوں لا یعقلون، قرآن خود کہہ رہا ہے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثر شر کا غلبہ رہتا ہے، سوائے قرون اولا اور ثانیہ کے شر کا غلبہ ہی رہتا ہے۔ تو شر والے ہی آئیں گے، خیر والے کہاں سے آئیں گے؟ لیکن پھر بھی اگر ہم
چاہیں سب مل کے تو اس نظام سے بھی یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر سب لوگ صحیح ہو جائیں اور پھر ووٹنگ ہو کہ 90% ووٹ آئے ہیں تو کون اگر سب لوگ 90% ووٹ والے نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، وہ سنیں بھائی فلاں آدمی بہت نیک ہے، ایک ہی معیار ہے کہ وہ نیک ہے، سچا ہے، ایماندار ہے، دیانت دار ہے۔ شیخ الاسلام بھی ہمارے اس لیے یہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں اگر کوئی ایسا آدمی کھڑا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں آپ کی پارٹی سے ہے یا نہیں ہے، آپ کے عقیدے سے ہے یا نہیں، آپ دیکھیں قوم کے لیے کون مفید ہے۔ اگر قوم کے لیے جو مفید ہے آپ اس کو ووٹ دیں، تو جو ایماندار ہوگا، دیندار ہوگا، وہی تو دیانتدار ہوگا۔ جو دیندار نہیں ہوگا اس کے اندر دیانت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس کی زبان پہ تو بات ہوگی لیکن عمل میں نہیں ہوگا۔ لہذا اگر سب مسلمان نیک ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں، تو اس جمہوری نظام میں بھی، جو اسلامی نظام نہیں ہے، اس میں بھی آدمی انشاءاللہ ووٹنگ کے ذریعے ہی صحیح حکومت آ سکتی ہے۔ لیکن کب؟ کہ جب سب لوگ ایسے ہو جائیں۔ اس کی محنت ہمیں کرنی ہے، اپنے اوپر بھی اسلام کو نافذ کرنا ہے، اپنے گھر میں بھی، جو ہمارے اختیار میں، اپنے اوپر ہمارے اختیار میں 6 فٹ کے جسم پہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں اور کہنے پاکستان میں اسلام نافذ، 64 گز کے گھر میں اسلام نافذ نہیں ہے، بے پردگی چل رہی ہے، کہہ رہے ملک میں اسلام آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلے اپنے گھر میں، اپنے جسم پر، پھر اپنے گھر میں، پھر ہماری جہاں تک ہماری پہنچ ہے، جہاں تک ہمارا بازار، وہاں کوئی دکان کیے بیٹھا ہے وہاں بھی اسلام کو نافذ کرے، تصویریں آویزہ نہ کرے، گانے باجے نہ سنے، اور جھوٹ نہ بولے، 2 نمبر کام نہ کرے، سارے کام اگر وہاں سے مٹائے تو یہ اپنی حد تک اس نے، ہر آدمی اگر کرے گا اس طرح، آہستہ آہستہ خود بخود اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بات سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔